الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. پچھلی مجلسوں سے ہم سن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. مکہ کے قریشیوں نے کافروں نے جب بہت ظلم کیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اجازت دی, مشورہ دیا, اور یہ صحابہ حبشہ چلے گئے. وہاں کا نجاشی بادشاہ اسحمہ, انہوں نے صحابہ کا بہت زیادہ اکرام کیا, یہاں تک کہ مکہ کے کافروں نے اپنے کچھ لوگوں کو حبشہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے مسلمانوں کو, صحابہ کو حبشہ سے نکلوا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی ہجرت کرنے والوں میں تھے. حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں مکہ کے کافروں کو تین سوال کیے, اور ایسے تین سوال کیے کہ مکہ کے کافر جو حبشہ ایتھوپیا گئے تھے ان کی زبان بند ہو گئی, لاجواب ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھے, بعد میں ایمان لائے, ان کو کہا کہ ان کو پوچھو, یہ مکہ کے کافروں کو, کہ کیا ہم غلام ہیں اور یہ لوگ ہمارے مالک ہیں, کہ یہ ہم کو پکڑنے کے لیے یہاں حبشہ تک دوڑ کر کے آئے. تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے, یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے تم لوگ ان کو یہاں حبشہ تک پکڑنے کے لیے دوڑ کے آ گئے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ ہم مکہ میں کسی کا مرڈر کر کے بھاگ کے آئے ہیں کیا؟ کسی کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے کہ یہ ہم کو خون کے بدلے میں یہاں تک پکڑنے آئے؟ اس پر بھی مکہ کے کافروں نے کہا نہیں، انہوں نے کوئی مرڈر نہیں کیا، ایسا کوئی کیس نہیں ہے، پھر کیوں تم یہاں ان صحابہ کو پکڑنے آئے؟ تیسرا سوال حضرت جعفر نے یہ کیا کہ ان کو پوچھو ہم نے مکہ میں کسی کا مال دبا لیا ہے کیا؟ کسی کے پیسے ہم کھا گئے ہیں کیا کہ وہ ہمارا مال لینے کے، اپنا مال لینے یہاں افشا تک دوڑ کے آئے؟ تو اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں، ایسا بھی کوئی کیس نہیں ہوا، تو پھر کیوں تم یہاں تک ان صحابہ کو پکڑنے کے لیے آئے؟ تم نے ان کے اوپر مکہ میں ظلم کیا تو یہ لوگ اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے ہجرت کر کے یہاں ابشا آئے ہیں اور یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم کائی کو یہاں آ کے ان کے پریشان کرتے ہو؟ مکہ کے کافر لاجواب ہو گئے اور خالی ہاتھ مکہ واپس آ گئے. اس درمیان میں ایک عجیب بات یہ ہو گئی کہ جو نجاشی بادشاہ تھے ان کے سامنے ایک بڑی آفت آ گئی کہ وہاں حبشہ کے اندر کوئی حبشی کالا آدمی، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور کوشش یہ کی کہ نجاشی کے ہاتھ میں سے سطح حکومت لے لے گئے. وہاں نائل ندی جیسے مصر ایجپت میں ہے، یہ ندی ایتھوپیا سے نکلتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے، تو نائل ندی کے اس پار پر نجاشی بادشاہ اور وہ بڑوا کرنے والے باغیوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا. صحابہ بہت پریشان کہ اگر نجاشی ہار جاوے، اس کے ہاتھ سے حکومت چلی جاوے تو نیا بادشاہ جو بنے گا پتہ نہیں ہم کو یہاں افشا میں رہنے دے گا کہ نہیں رہنے دے گا. اس لیے جنگ میں کیا حالات ہے اس کی صحابہ کو بہت فکر ہو گئی، کون خبر لاوے؟ اس زمانے کے اندر آج کی طرح میڈیا تو نہیں تھا. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بالکل کھلتے جوان صحابی تھے، وہ بھی ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں ابھی خبر لاتا ہوں، مجھے جانے دو. وہ گئے، اب بیچ میں نائل ندی اتنی بڑی تو چمڑے کا ایک مشکیزے جیسا لیا، اس میں ہوا بھری جیسے ٹائر یا ٹیوب پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو انہوں نے ایسا ایک چمڑے کا لیا اور اس میں ہوا بھری اور اس کو پکڑ کر کے تیرتے 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 ندی پار کر دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ ایسی چیزوں کے اندر بھی بڑے ماہر اور ایکسپرٹ تھے، اور پھر وہاں جا کے رپورٹ لائے کہ الحمدللہ نجاشی بادشاہ جیت گئے ہیں، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا کہ صحابہ کرام کا اکرام کیا، صحابہ کرام کو اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دی، اللہ نے اس کی برکت سے ان کی حکومت کی حفاظت کر لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے خوشی خوشی وہاں رہنے لگے. سات صحابی اس زمانے میں ایک کے بعد ایک حبشہ میں انتقال کر گئے اور ان کو وہیں دفن کیا گیا. کچھ صحابی عورتوں کا بھی وہیں پر انتقال ہوا حبشہ میں ایتھوپیا کے اندر. اسی درمیان خبر پکی آ گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. تو یہاں حبشہ میں جو صحابہ تھے اس میں سے 33 مرد 30 اور 3 مرد صحابی اور 8 عورتیں مدینہ منورہ چلے گئے حبشہ سے ڈائریکٹ. اور اس میں سے 24 صحابہ نے بدر کی جنگ کے اندر بھی حصہ لیا. لیکن کچھ صحابہ ابھی بھی وہاں حبشہ کے اندر تھے. 27 مرد اور دوسری عورتیں بعد میں ہجرت کر کے مدینہ گئے. اور اخیر میں سن 7 ہجری میں یعنی ہجرت کے 7ویں سال باقی تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اسی وقت پر خیبر کے اندر یہودیوں کے سامنے فتح ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو دیکھا بہت خوش ہوئے. کتنے دنوں کے بعد میرے بھائی جعفر سے میری ملاقات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو اپنے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کے فرمایا بھائی آج 2 خوشی جمع ہو گئی. ایک خوشی تو یہ کہ خیبر کے اندر اللہ تعالی نے یہودیوں کے سامنے ہمیں فتح عطا فرمائی ہمیں کامیاب کر دیا. اور دوسری خوشی ہے کہ بھائی آپ صحیح سلامت حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کون سی خوشی زیادہ ہے بھائی کے آنے کی یا خیبر کے فتح ہونے کی. غرض یہ کہ اس طریقے سے یہ تمام صحابہ کی مدینہ منورہ واپسی ہو گئی. مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور ڈائریکٹ بعد میں مدینہ المنورہ یہ لوگ پہنچ گئے. جو انتقال کر گئے ان کی قبر وہیں ایتھوپیا کے اندر بنی حبشہ میں آج بھی وہ قبر موجود ہے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلے تو نجاشی بادشاہ نے بہت اکرام کیا بڑے قیمتی تحفے دیے سفر خرچ دیا اپنا ایک آدمی بھی ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ اور مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ ہمارے بادشاہ نجاشی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو. یہ بات کہلانے کے لیے نجاشی نے اپنا آدمی بھی ساتھ بھیجا اور حضرت جعفر کو بھی کہہ دیا کہ آپ میری طرف سے خبر دے دینا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت جعفر مدینہ سے جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا. پھر وہ آدمی جو ساتھ آئے تھے وہ بھی نجاشی کے آدمی وہ بھی وہاں مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. حضرت جعفر نے بھی کہا کہ حضور ان کے بادشاہ نے ہم کو بہت اکرام سے رکھا, ہمیں سفر کا خرچہ بھی دیا, تحفے بھی دیے, اور انہوں نے ساتھ میں کہلوایا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کو نبی مانتے ہیں, اور نجاشی کی ایک درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. بادشاہ نے خود کہلوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری درخواست کر دینا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. جب یہ خبر سنی اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, وضو فرمایا, اور وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ سے دعا کی, اللہم اغفر للنجاشی, اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما دیجئے. کتنے خوش نصیب بادشاہ کہ تین مرتبہ باقاعدہ وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اور جتنے ایمان والے وہاں موجود تھے سب نے اس دعا کے اوپر آمین کہے. کما گئے وہ بادشاہ, تو خوش نصیب نکلے وہ بادشاہ. اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو یوں کہا کہ بھائی اب تم تمہارے وطن حبشہ واپس چلے جاؤ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے بادشاہ کے لیے دعا کی وہ بھی تمہارے نجاشی بادشاہ کو بتلا دینا. آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نجاشی وہ خوش نصیب بادشاہ ہے کہ غائبانہ ایمان لائے, کبھی مکہ مدینہ نہیں آئے, حبشہ ہی میں رہے, وہاں رہ کر کے ایمان لائے اور صحابہ کا اکرام کیا. مدینہ کے انصار سے پہلے یہ انصاری بنے نجاشی بادشاہ. مدینہ کے انصار کی نصرت بھی بے مثال ہے, اور ایتھوپیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے صحابہ کی جو نصرت کی, جو مدد کی, وہ بھی بہت اونچی اور قیمتی مدد کی. اسی لیے تو جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. ان کا جنازہ تو وہاں ایتھوپیا میں تھا, حبشہ میں تھا, لیکن یہ حضور کا معجزہ کہ اللہ نے مدینہ سے لے کر حبشہ تک ساری چیزیں بیچ میں سے ہٹا دی اور حضور ان کا حضور کے سامنے جنازہ آ گیا. اور مدینہ رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. کیسے خوش نصیب, اللہ کی نسبت پر ایمان بچانے کے لیے جو صحابہ حبشہ ہجرت کر کے گئے ان کی اتنی بڑی نصرت اور ان کی بڑی خدمت کی. سبحان اللہ, کیسے نجاشی بادشاہ. ایک سنگین قصہ بھی ہو گیا حبشہ کے زمانے میں, لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی حکمت کہ ایک صاحب عبداللہ ابن جہش ان کا نام تھا, پہلے عیسائی تھے کرسچن, بعد میں ایمان لائے, اور ان کی شادی مکہ کے ایک بہت بڑے لیڈر کی بیٹی سے ہوئی. مکہ کے لیڈر تھے ابو سفیان. ابو جہل کے قتل کے بعد مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان تھے. ان کی بیٹی ام حبیبہ, ان کے ساتھ ہی عبداللہ ابن جہش کی شادی ہوئی. حبیبہ ان کی بچی کا نام تھا. یہ بیٹی مکہ میں پیدا ہوئی یا حبشہ جا کر کے پیدا ہوئی؟ جب سارے صحابہ ہجرت کر کے گئے, جو جماعت گئی اس میں یہ دونوں بھی گئے, عبداللہ ابن جہش اور ام حبیبہ یہ بھی ہجرت کر کے گئے وہاں پر. لیکن وہاں جانے کے بعد شیطان ان کے اوپر سوار ہوا اور ان کو وہاں عیسائی مذہب کرسچن مذہب بہت اچھا لگنے لگا کہ عیسائی مذہب بہت اچھا ہے. اور ایک عیسائی عورت کے اوپر وہ دیوانہ بن گیا. بالآخر اللہ کے یہاں مقدر تھا کہ وہ آدمی ایمان سے نکل جاوے. ام حبیبہ کہتی ہے وہ تو پکی ایمان کے اوپر بیوی کا, ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میرا شوہر عبداللہ ابن جہش بہت بری شکل میں ہے, بہت ڈراؤنی شکل صورت میں. تو میں نے کہا اللہ کی قسم اس کی حالت بدل رہی ہے, اسی لیے میں نے آج خواب میں اس کی شکل صورت بہت بری دیکھی. جب صبح ہوئی اٹھے دونوں میاں بیوی تو شوہر عبداللہ ابن جہش کہنے لگا ام حبیبہ میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا, پہلے میں عیسائی تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اب میں نے غور کیا دھیان کیا تو عیسائی مذہب مجھے اچھا لگتا ہے اور نعوذ باللہ ایک عیسائی عورت پر دیوانہ ہو کر وہ عیسائی بن گیا, ایمان چھوڑ دیا, مرتد بن گیا, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ام حبیبہ نے بہت سمجھایا لیکن وہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا اور وہی عیسائی مذہب کے اوپر اس کی موت ہو گئی وہیں حبشہ کے اندر. اللہ ہمارے ایمان کے ہر ہمیشہ حفاظت کرے. دیکھو ہجرت کی اور حبشہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, پھر بھی مقدر میں نہیں تھا تو عیسائی بن گئے اور مرتد ہو کر کے موت ہوئی. ام حبیبہ بیوہ ہو گئی, شوہر بغیر کی ایمان کے اوپر ہمت سے رہی. ایک عورت ذات پردیش کے اندر ایمان کے اوپر جم کر کے رہی. ان کی تقدیر بہت اچھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رپورٹ پہنچی کہ عبداللہ ابن جہش تو مرتد ہو گیا عیسائی ہو گیا اور بیوی ام حبیبہ اکیلی ہے ایمان پر جمی ہوئی ہے, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اگر ام حبیبہ راضی ہو تو میرے ساتھ نکاح کرا دو. ام حبیبہ کی تو تقدیر کھل گئی کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں. وہ تو بیوہ ہو گئی تھی, پردیش میں تھی. ام حبیبہ کہتی ہے کہ اس زمانے کے اندر میں نے خواب دیکھا تھا, خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی مجھے خواب میں یوں کہہ رہا ہے یا ام المؤمنین, خواب میں کوئی ان کو کہہ رہا ہے اے مسلمانوں کی ماں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو ہم ام المؤمنین کہتے ہیں, امت کی ماں, ایمان والوں کی ماں. اور یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں. ام المؤمنین ماں عائشہ, ماں خدیجہ, ماں زینب, ساری امت کی مائیں ہیں. تو کہا نکاح سے پہلے ایک دن میں نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی مجھے خواب میں کہہ رہا ہے اے ام المؤمنین. تو کہ میں تو حیران رہ گئی. بس خواب کی تعبیر کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کا پیغام دیا. حضور بیواؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی سہارا دینے والا مل جائے. اور بیوائے بیچاری دکھ میں سے باہر آ جائے. نجاشی کے پاس پیغام آیا تو نجاشی نے ام حبیبہ کو پوچھوایا تو خوشی خوشی تیار ہو گئی. اور شام کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہیں, ام حبیبہ حبشہ میں ہیں, اور نجاشی بادشاہ خود نکاح کرا رہے, پورے دربار کو جمع کر کے, حبشہ کی پبلک کو, دربار میں بڑے بڑے وزیروں کو جمع کیا اور بڑی مجلس کے اندر نکاح کیا. اور جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو بھی نکاح میں بلایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے مہر دیا. حضور کو مہر بھی نہیں دینا پڑا, بادشاہ نے کہا یہ مہر میں دوں گا کہ اللہ کے نبی کا نکاح کرانے کا موقع مجھے مل رہا ہے, میں مہر دوں گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں, امت کی مائیں, ان میں سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کا ہے. چونکہ بادشاہ نے ان کا نکاح کرایا حضور کے ساتھ, اس لیے بادشاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو بڑا مہر دیا اور بڑے قیمتی قیمتی تحفے بھی دیے. جب نکاح ہو گیا تو ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن نجاشی بادشاہ نے بغیر رخصتی کے ولیمے کی دعوت بھی کر ڈالی. کہنے لگے نجاشی بادشاہ کہ نبیوں کی سنت ہے, میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبیوں کی سنت ہے ولیمہ کرنا. کہا یہ تو ام حبیبہ مدینہ جائے گی, رخصتی ہوگی, لیکن میں ایڈوانس ولیمے کی دعوت کر دیتا ہوں. اور جتنے لوگ وہاں دربار میں تھے سب کی عالی شان دعوت نجاشی بادشاہ نے کی. اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا. تو یہ ایک نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشہ کے اندر ہوئے. یہ ام حبیبہ اصل تو مکہ مکرمہ کی, لیکن ہجرت کر کے وہاں تھی, تو وہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہوتی ہے, اور ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی نے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور وہ میرے جمائی بن گئے, تو حضور کے ساتھ دشمنی جتنی ڈینجر تھی وہ ذرا ٹھنڈی پڑ گئی, جو کٹر دشمنی تھی وہ ذرا کم ہو گئی. اس لیے کہ اب تو جمائی ہے اللہ کے نبی, اب کیسے اتنی دشمنی رکھے, تو دشمنی کے اندر کمی آ گئی, ڈاؤن ہو گئی. اور ایک وقت آیا کہ بعد میں ابو سفیان بھی ایمان لائے, صحابی بن گئے. تو اس طریقے سے مدینہ کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت کی, اور حبشہ کے لوگوں نے صحابہ کرام کی بڑی عمدہ خدمت کی, اور وہاں کا نجاشی بادشاہ وہ بھی ایمان لائے اور وہ بھی صحابی بنے. غائبانہ حضور کا دیدار تو ہوا نہیں, لیکن اعزاز اور اکرام میں اس طرح وہ ایمان لا کر اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اور دین کے خاطر اپنا جان مال وقت لگانے والا بناوے. اور جس طرح حبشہ والوں نے اکرام کیا, اللہ تعالی ہمیں بھی دین اور دین والوں کی نصرت, مدد, اکرام کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سچی محبت عطا فرمائے, اور اتباع سنت والی اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ ہماری مغفرت فرماؤ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل محبت عطا فرماؤ زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ نفس شیطان کی شرارت سے حفاظت فرماؤ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ مقروضوں کے قرض ادا کروا دیجئے بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ اجڑو ہوں کو آباد فرماؤ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں پر بھی ہے اس کی اور اس کے قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کے ایمان کی سلام کی حفاظت فرماؤ جان کی مال کی حفاظت فرماؤ عزت کی عصمت کی حفاظت فرماؤ گھر بار مکان جائیداد کی حفاظت فرماؤ تمام مساجد مدارس مکاتب خانقاہیں جماعت مراکز اور دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت اور نصرت فرماؤ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ اے اللہ ہمیں بار بار حج عمرے عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ جائز مرادوں کو پوری فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين